بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. نشرتی پڑھ کر سنائی جا رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کتاب. تیسری فصل آپ کے شرف و نزاہت نسب میں. نزاہت کے معنی پاکی اور صفائی اور ستھرائی. آپ کا نسب جو ہے وہ پاک صاف رہا ہے ہمیشہ، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. جتنے آپ کے آبا و اجداد اور امہات اور جدات ہوئی ہیں ان میں کبھی ناجائز تعلقات و غیر صحیح تعلقات نہیں قائم ہوئے، اس کو نزاہت نسب کہتے ہیں. اور شرف معنی بزرگی کے ہیں. خاندانوں کی شرافت انسانوں میں جو ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کا بھی لحاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ فرمایا ہے. ویسے تو سارے بنو آدم ہیں، لیکن بنو آدم میں جو مختلف شعبے اور مختلف حصے اور خاندان ہوئے وہ اپنی بعض تہذیبوں اور اپنی عادتوں اور اطوار کی وجہ سے مرتبوں والے بن گئے. کچھ کم مرتبے والے، کچھ زیادہ مرتبے والے، کچھ زیادہ پسند کیے جانے والے، کچھ ناپسند کیے جانے والے ہوئے ہیں. اس لیے اسلام میں شرافت نسب بھی ایک چیز ہے، نسب کے اعتبار سے شریف ہونا، معزز ہونا. چونکہ لوگوں کو شریف النسب آدمی کی بات کو لینے میں تعمل نہیں ہوتا زیادہ، اس کو عزت سمجھتے ہیں، محبت سے قبول کر لیتے ہیں. اور غیر شریف النسب کی بات کو اس کی نسب کی اور خاندان کی کمزوری کی وجہ پر محمول کیا جاتا ہے. ارے اس کا تو خاندان ہی خراب ہے، اس کی بات کون سی صحیح ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو سب سے اعلیٰ اور اشرف نسب کے ساتھ میں پیدا فرمایا ہے، خاندانی اعتبار سے بھی. ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرافت نسب میں سب سے اعلیٰ تھے، اس کو آپ کی سیرت میں بیان کیا جا رہا ہے. شرف نسب کی شرافت ایک چیز ہوتی ہے، نزاہت ایک چیز ہوتی ہے. خاندان کا بڑا ہونا، بڑے خاندان سے تعلق رکھنا، یہ شرافت ہے. اس خاندان کے اندر صفائی پاکی، اخلاقی پاکیوں کا ہونا، یہ نزاہت ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں خاندانی شرافت پیسوں کے ساتھ میں خاص ہو گئی. پہلے زمانے میں خاندانی شرافت پیسوں کے ساتھ نہیں تھی. جو بہت پیسے والا ہے وہ خاندانی شریف ہے، جو غریب ہے وہ خاندانی شریف نہیں ہے. یہ قدر اس آخری زمانے کی ہے. پہلے پیسوں کی کوئی اہم، پیسوں کی وجہ سے آدمی تولا ناپا نہیں جاتا تھا، اخلاق کی وجہ سے، خصوصیات کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے نسب کی شرافتیں ہوا کرتی تھیں. خاندان میں سارے کے سارے بہادر ہیں، بزدل کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے سخی گزرے ہیں، بخیل نہیں گزرے ہیں، مہمان نواز گزرے ہیں. غریب پروری کرنا، رحم دلی کرنا خاندان کے مردوں کا، عورتوں کا، سب کا شیوا رہا ہے. اس اعتبار سے قدریں پہلے خاندانوں کی بنا کرتی تھیں. حتیٰ کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرب میں ایک خاندان ایسا تھا جس کو محض اس وجہ سے شریف خاندان میں شمار نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ لوگ جانور کاٹنے کے بعد میں باقی گوشت کو سکھا لیتے تھے، گوشت کو سکھا کے کھا لیتے تھے. تو ان کو شریف خاندان سے نکال دیا ان لوگوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ سکھا کے کھانا آدمی کی خود غرضی اور طبیعت کی جو ہے نا زیادہ، اپنے آپ خود غرضی کہہ لیجیے، اپنی رعایت زیادہ کرنا غریبوں کی رعایت نہیں کرنے کی میننگ میں ہے. بچانا، اپنے لیے بچا کے رکھنا. وفاقہ آئے گا تو دوسروں کے ساتھ ہم پر بھی آئے گا، نہیں آئے گا تو ہم پر بھی نہیں آئے گا، ہم پر بھی نہیں آئے گا. یہ کیا کہ دوسروں کو آئے ہم کو نہ آئے، اچھا نہیں سمجھاتا تھا. تو محض ایک خاندان کو اس وجہ سے कम कर दिया गया, अशराफ में से निकाल दिया गया था कि वो लोग गोश्त को सुखा लेते थे। उस जमाने में फ्रिज वगैरह का तो रिवाज ही नहीं था। फ्रिज रखना आयब समझे जाने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रह सकता था ना इस सूरत में। तो मतलब उस जमाने में तो यह कि रखना आयब होता था, अभी जमाने में तो फ्रिज नहीं रखना आयब है, क्योंकि चीज उठा के रखने का रिवाज नहीं था पहले। खैर, ये मैं शरफ नसब और गैर शरफ नसब की बात कह रहा था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत नसब और नजाहत नसब का बयान है। पहली रिवायत मिश्कात में तिरमिदी से बरिवायत हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरवी है कि इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं मुहम्मद हूँ अब्दुल्लाह का बेटा और अब्दुल मुत्तलिब का पोता। अल्लाह ताला ने जो मखलूक को पैदा किया तो मुझको अच्छे गिरोह में बनाया, यानी इंसान बनाया। फिर इंसान में दो फ़िरक़े पैदा किए, अरब और अजम। मुझको अच्छे फ़िरक़े यानी अरब में बनाया। फिर अरब में कई कबीले बनाए और मुझको सबसे अच्छे कबीले में पैदा किया, यानी कुरैश में। फिर कुरैश में कई ख़ानदान बनाए और मुझको सबसे अच्छे ख़ानदान में पैदा किया, यानी बनी हाशिम में। बस मैं ज़ाती तौर पर भी सबसे अच्छा हूँ और ख़ानदान में भी सबसे अच्छा हूँ। ख़ानदानी एतबार से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान के एतबार से भी सबसे अच्छे हैं और ज़ाती अपने औसाफ़ कमालात के एतबार से तो सबसे अच्छे हैं। दूसरी रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं निकाह से पैदा हुआ हूँ और सफ़ाह यानी बदकारी से नहीं पैदा हुआ हूँ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिदैन तक सफ़ाह यानी जाहिलियत का कोई लौस मुझको नहीं पहुँचा, यानी ज़माने जाहिलियत में जो बेएहतियाती हुआ करती थी मेरे आबा व उम्महात सब इससे मुनज़्ज़ा रहे और बस मेरे नसब में इसका कोई मैल नहीं है। यानी चाहे मज़हब के एतबार से गैर मुस्लिम भी रहे हों तो या मुशरिक हो गए हों अपने बदअक़ीदगी वगैरह की वजह से, तो उस वक़्त उनके यहाँ मज़हबी एतबार से जो शादी करने का तरीक़ा था उसी तरीक़े से शादी हुई उनमें। ये मतलब है बात का। गैर शादी तरीक़े पर जो मिलने मिलाने का जो रिवाज ज़माने जाहिलियत में पड़ा हुआ था वैसा कभी नहीं हुआ, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर तक नहीं हुआ कभी। जिसे एक बात समझने की यहाँ पर ये होती है कि इस्लाम के अलावा दूसरे तरीक़ों में भी जो शादी करने का तरीक़ा है, अगर उस तरीक़े से शादी होती है तो वो शादी सही शुमार होती है। सिर्फ इतनी बात देखी जाएगी कि इस्लाम के एतबार से वो दोनों रिश्ते आपस में हराम तो नहीं हैं, महरम तो नहीं है एक दूसरे के। वो यही वजह है कि अगर गैर मुस्लिम मियाँ बीवी एक साथ इस्लाम कबूल कर लें तो तजदीद निकाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दोनों एक साथ इस्लाम में दाखिल हुए तो निकाह ताज़ा नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो उनके मज़हब में जो तरीक़ा शादी करने का था अगर उस तरीके से हुई है उनकी शादी तो वो शादी इस्लाम कबूल कर लेता है, वो सही शादी शुमार होती है। वो इल्ला है कि उनका आपस में ख़ानदानी ताल्लुक़ कुछ इस नौयत का हो कि इस्लाम में वैसा रिश्ता नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हमारे इलाकों में आंध्र तेलंगाना के इलाक़े में मामू और भांजी की शादी बहुत आम होती है गैर मुस्लिमों में। मामू से भांजी की शादी का रिश्ता उनके पास बहुत पसंद किया जाता है। तो अब ज़ाहिर है कि इस्लाम में तो वो नहीं हो सकता, अगर दोनों ऐसे मुसलमान होंगे तो तफरीक करा दी जाएगी। इसलिए इस्लाम लाना जो है ना वो रिश्ते को ख़त्म नहीं करता, वो तो जोड़ने के लिए है। इसलिए अगर रिश्ता जुड़े रहने के काबिल है तो उसको जोड़ा ही रखा जाता है। दोनों में से कोई एक मुसलमान हुआ तो दूसरे पर इस्लाम पेश किया जाता है, अगर वो कबूल कर ले तो निकाह बाकी रखते हैं और अगर वो कबूल ना रख करे तो फिर तफरीक कर दी जाती है। तो इस्लाम लाने की वजह से मियाँ बीवी में तफरीक नहीं होती, इस्लाम नहीं लाने की वजह से मियाँ बीवी में तफरीक होती है। इस्लाम तो दीन रहमत है, दीन ज़हमत नहीं है। ज़माने जाहिलियत में जो बेहतियाती हुआ करती थी मेरे आबा व उम्महात सब इससे मुनज़्ज़ा रहे, बस मेरे नसब में इसका कोई मैल नहीं है। रिवायत किया इसको तिब्रानी ने औसत में और अबू नईम और इबन असाकिर ने कदाफिल मवाहिब। तीसरी रिवायत किया अबू नईम ने نعیمی ہے نا، یہ نعیم ہے، ابو نعیم ہے، حلیہ والے، روایت کیا ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، یعنی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرفوعاً کا مطلب حضور کی طرف منسوب کرتے ہوئے، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بزرگوں میں سے کبھی کوئی مرد و عورت بطور صفاح کے نہیں ملے، کبھی کا مطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو، مثلا ایسا تعلق کہ حمل ہی نہ ٹھہرا ہو، وہ بھی بلا نکاح نہیں ہوا، یعنی آپ کے سب اصول ذکور و اناس مرد اور عورت ہمیشہ برے کام سے پاک رہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو ہمیشہ اصلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف مصفہ مہذب کر کے منتقل کرتا رہا، جب کبھی دو شعبے ہوئے جیسے عرب و عجم، پھر قریش و غیر قریش والا حذا، میں بہترین شعبے میں رہا، کدا فی المواہب۔ چوتھی روایت، دلائل ابو نعیم میں، دلائل ابو نعیم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں، اور آپ جبرائیل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا، مشرقوں اور مغربوں میں، سو میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا، اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا۔ اسی طرح تبرانی نے اوسط میں بیان کیا ہے، شیخ الاسلام حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ آثار صحت کے اس متن یعنی حدیث کے صفحات پر نمایاں ہیں، کدا فی المواہب۔ فائدہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس قول کا اس شعر میں گویا ترجمہ کیا گیا ہے، آفاقہا گردیدام، مہر بتاں ورزیدام، بسیار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ پانچویں روایت، مشکات میں مسلم سے وہ روایت واصلہ ابن اسقع مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو۔ اور ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا۔ من الروض، اکرم بہ نسبا طابت عناصرہ، اسلم وفرعا وقد سادت بہ البشر، مطہر من صفاء الجاہلیۃ، لا یشوبہ قط لا نقص ولا قدر، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر۔ آپ کا نسب کیسا کچھ باکرامت ہے کہ اس کے مواد پاکیزہ ہیں، اصل سے بھی اور فرع سے بھی، اور آپ کے سبب جن سے بشر کو شرف حاصل ہو گیا، وہ نسب مطہر ہے لو سے جاہلیت سے، اس میں کبھی آمیزش نہیں ہوئی، نہ نقص کی نہ قدورت کی۔ اے پروردگار، ابد الآباد تک درود و سلام بھیجئے اپنے حبیب پر جن سے زمانوں کو زینت ہو گئی۔ چوتھی فصل، آپ کے نور مبارک کے بعد آثار کے ظاہر ہونے میں، آپ کے والد ماجد و جد امجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے اثرات آپ کے والدین میں اور آپ کے دادا وغیرہ میں جو ظاہر ہوئے ہیں، اس کا بیان ہے یہ۔ پہلی روایت، حافظ ابو سعید نیشاپوری نے ابو بکر ابن ابی مریم سے، اور انہوں نے سعید ابن عمر انصاری سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے کعب الاحبار سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے، تو ایک دن حطیم میں سو گئے، حضور کے دادا جب جوان ہوئے تو حطیم میں سو گئے، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، سر میں تیل پڑا ہوا ہے، اور حسن و جمال کا لباس زیب بر ہے۔ ان کو سخت حیرت ہوئی کہ کچھ نہیں معلوم یہ کس نے کیا ہے۔ ان کے والد ان کا ہاتھ پکڑ کر کاہنہ نے قریش کے پاس لے گئے، قریش میں جو ایسی غیب کی خبریں دینے کے لیے مشہور تھے، اور سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ معلوم کر لو کہ رب السماوات نے اس نوجوان کو نکاح کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اول قیلہ سے نکاح کیا، اور ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا، اور وہ عبداللہ یعنی آپ کے والد ماجد کے ساتھ حاملہ ہو گئیں۔ تو گویا عبداللہ کی جو والدہ ہیں، وہ ان کا نام بھی فاطمہ ہے، جو کہ حضرت عبد المطلب کی بیوی ہیں، اور عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا. اور جب قریش میں قحط ہوتا تھا تو عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل صبیر کی طرف جاتے تھے اور ان کے ذریعے سے حق تعالیٰ کے ساتھ تقرب ڈھونڈتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ببرکت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ببرکت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باران عظیم مرحمت فرماتے ہیں. یعنی بہت بارش ہوتی, عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کے پہاڑ پہ لے جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی, قحط پڑ جاتا تھا تو پھر بارش ہو جاتی تھی. قذافی المواہب, یہ روایتیں مواہب الدنیا سے ہیں. دوسری روایت ابو نعیم اور خرائطی اور ابن عساکر نے طریق عطا سے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کرنے کی غرض سے لے کر چلے تو ایک کاہنہ پر گزرے جو یہودی ہو گئی تھی اور کتب سابقہ پڑھی ہوئی تھی. اس کو فاطمہ خثعمیہ کہتے تھے. اس نے عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھا تو عبداللہ کو اپنی طرف بلایا مگر عبداللہ نے انکار کر دیا. قذافی المواہب. تیسری روایت, جب ابرہہ بادشاہ اصحاب فیل خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کو مکہ مکرمہ پر چڑھ آیا, عبد المطلب چند آدمی قریش کے ساتھ لے کر جبل صبیر پر چڑھے. اس وقت نور مبارک عبد المطلب کی پیشانی میں گول بطور ہلال, یعنی چاند کی طرح سے نمود, چاند دیکھنے کے وقت میں جیسے چاند نظر آتا ہے, بطور ہلال کے نمود ہو کر خوب درخشاں ہوا, چمکنے لگا, یہاں تک کہ اس کی شعا خانہ کعبہ پر پڑی. عبد المطلب نے یہ بات دیکھ کر قریش سے کہا کہ پھر چلو, یہ نور اس طرح میری پیشانی میں جو چمکا یہ دلیل ہے, پھر چلو یعنی واپس چلو, یہ نور جو چمکا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم لوگ غالب رہیں گے. اور عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر کے لوگ پکڑ لے گئے اور عبد المطلب ان کے چھڑانے کو ابرہہ کے پاس گئے. ان کی صورت دیکھتے ہی اس نے بئی جہت کی عظمت اور محبت نور شریف کے ان کے چہرے سے نمایاں تھی, یعنی اس وجہ سے کہ عبد المطلب کے چہرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی عظمت اور حیبت نمایاں تھی, ان کی نہایت تعظیم کی اور تخت سے اتر بیٹھا. یعنی ایسا رعب پڑا اس نور نبوت کا, نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اپنے تخت سے اتر پڑا اور ان کو اپنے برابر بٹھا لیا. بالجملہ ایسی عظمت نور مبارک کی تھی کہ بسبب اس کے بادشاہ حیبت میں آ جائے اور تعظیم و تکریم کرتے آ جاتے اور تعظیم و تکریم کرتے. قضا فی تواریخ حبیب اللہ لمولانا عنایت احمد. من الروض ما فيه إلا همام قد سمع عظما أو سيد نحو فعل الخير مقتدر حتى بدا مشرقا من والديه وقد تجملت بجلاه الشمس والقمر بحلاه الشمس والقمر يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. آپ کے سلسلے نسب میں سب بڑے ہی بڑے ہیں جو عظمت اور عالی شان رکھتے ہیں, یا ایسے سردار ہیں کہ محل خیر کی طرف مسبقت کرنے والے ہیں, یہاں تک کہ آپ منور ہو کر اپنے والدین سے ظاہر ہوئے اور حالت یہ تھی کہ آپ کے انوار سے شمس و قبر بھی صاحب جمال ہو گئے, سورج اور چاند کو بھی زینت مل گئی. پانچویں فصل, آپ کے بعض برکات میں, جب آپ بصورت حمل بطن مادر میں مستقر ہوئے. پہلی روایت, آپ کی والدہ ماجدہ آمینہ بنت وہب سے روایت ہے کہ جب آپ حمل میں آئے تو ان کو خواب میں بشارت دی گئی کہ تم اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہو, جب وہ پیدا ہو تو یوں کہنا اعیدہ بالواحد من شر کل حاسد, یہ دعا پڑھنا اور ان کا نام محمد رکھنا. قذا فی سیرت ابن ہشام. دوسری روایت, نیز حمل رہنے کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ علاقہ شام کے محل اس کو نظر آئے. قذا فی سیرت ابن ہشام. فائدہ, یہ نور کا دیکھنا اس قصے کے علاوہ ہے جو عین ولادت کے وقت اسی طرح واقع ہوا تھا, یعنی یہ نور الگ ہے اور ولادت کے وقت بھی آپ نے نور دیکھا تھا. تیسری روایت, جب آپ کی والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ سبک اور سہل ہو. قذا فی سیرت ابن ہشام. فائدہ, محاورے میں اس عبارت کے معنی مساوات کی بھی نفی ہوتی ہے, سبک یہ کہ گرانا تھا اور سہل یہ کہ اس میں کسی قسم کی تکلیف غسیان یا اختلال الٹی وغیرہ نہیں تھی, جوع وغیرہ نہیں تھی. اور شمامہ میں ہے, شمامہ کتاب کا نام, بعض احادیث میں آیا ہے کہ ایسا ثقل ہوا جس کی شکایت عورتوں سے کی. حافظ ابو نعیم نے کہا ثقل ابتدائے علوق میں ہوا تھا شروع میں, پھر وقت استمرار حمل کی خفت ہو گئی, ہر حال میں یہ حمل عادت معروف سے خارج تھا, خلاصہ یہ ہے کہ عام عادت سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. من الروض هذا وقد حملت أم الحبيب به وليس في حملها كرب ولا ضرر. یہ تو ہو چکا اور آپ کی والدہ ماجدہ حاملہ ہو گئیں اور ان کے حمل میں نہ کچھ کرب تھا نہ کوئی تکلیف تھی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به العسر. چھٹی فصل, بعض واقعات ولادت شریفہ میں. پہلی روایت, محمد ابن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی, اس میں سے عطا اور ابن عباس بھی ہیں, کہ آمینہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا. پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے. پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا. کذا فی المواہب. فائدہ, اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ اس نور سے آپ کی والدہ نے شام کے محل دیکھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کی نسبت خود ارشاد فرمایا ہے, ورؤیا التی رأت, اور اس میں یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ يَرَيْنَا, یعنی انبیاء علیہ السلام کی مائیں ایسا ہی نور دیکھا کرتی ہیں. اخرجہ احمد والبزار والطبرانی والحاکم والبیہقی عن العرباض ابن ساریہ وقال الحافظ ابن حجر صححہ ابن حبان والحاکم کذا فی المواہب. دوسری روایت, عثمان ابن ابی العاص اپنی والدہ ام عثمان ثقفیہ سے, جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے, روایت کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ کے تولد کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا, اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے اس قدر نزدیک آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑیں گے. روایت کیا اس کو بے یقین ہے. کذا فی المواہب. تیسری روایت, ابو نعیم نے عبد الرحمن ابن عوف سے روایت کیا ہے اور وہ اپنی والدہ شفا سے نقل کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمینہ سے آپ پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں پر آئے اور موافق معمول بچوں کی آپ کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہتا ہے رحمک اللہ, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. شفا کہتی ہیں کہ تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی, یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے. پھر میں نے آپ کو دودھ دیا, یعنی اپنا نہیں بلکہ آپ کی والدہ کا, کیونکہ شفا کو کسی نے مرضعات میں شمار نہیں کیا, یعنی دودھ پلانے والی ماں, آپ کی دودھ پلانے والی ماں ان کو شمار نہیں کیا. اس کا مطلب انہوں نے اپنا دودھ نہیں پلایا بلکہ آپ کی والدہ کا ہی پلایا اور لٹا دیا. تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی, دودھ پلانے کے بعد میں لٹا دیا, تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ مجھ پر ایک تاریکی اور رعب اور لرزہ چھا گیا اور آپ میری نظر سے غائب ہو گئے. سو میں نے ایک کہنے والے کی آواز سنی کہ کہتا ہے کہ ان کو کہاں لے گئے تھے. جواب دینے والے نے کہا کہ مشرق کی طرف. وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کی عظمت برابر میرے دل میں رہی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا, بس اول اسلام لانے والوں میں ہوئی. قذا فی المواہب. فائدہ, مشرق کے ذکر سے مغرب کی نفی نہیں ہوئی, یعنی خالی مشرق کی طرف لے گئے تھے مغرب کی طرف نہیں لے گئے تھے, ویسا نہیں. بعض روایت میں مغارب بھی آیا ہے, شاید تخصیص ذکری اس روایت میں بناور شرف سمت مشرق کے ہے. یعنی عام طور پر مشرق و مغرب میں جب لفظ مشرق, دونوں میں مشرق زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے, اس لیے انہوں نے خالی مشرق کا ذکر کر دیا. بول رہے ہیں بوجہ اس کے کہ وہ مطلع ہے, یعنی وہ طلوع ہونے کی جگہ ہے نا سورج کا, جیسا شروع و صافات میں رب المشارق فرمایا گیا ہے. چوتھی روایت, اور من جملہ آپ کے عجائب ولادت کے یہ واقعات روایت کیے گئے ہیں, یعنی ولادت کے وقت, آپ کے پیدائش کے وقت میں یہ بھی واقعات نقل کیے گئے ہیں. کسرا کے محل میں زلزلہ پڑ جانا اور اس سے 14 کنگروں کا گر پڑنا, جو محل کے اوپر دیوار میں کنگرے بنے ہوئے ہوتے ہیں کونے دار, وہ گر پڑے. اور بحیرہ طبریہ کا دفعتاً خشک ہو جانا, اور فارس کے آتش کدے کا بجھ جانا. فارسی جو ہے نا, وہ چونکہ آگ کو پوجتے تھے تو ہزار سال سے بھی زیادہ سے ان کے پاس ایسی آگ جلتی تھی, چونکہ وہ ان کا خدا تھا وہ, تو اس کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں وہ ایک دم بجھ گئی, تو 1000 برس سے برابر روشن تھا کہ کبھی نہ بجھا تھا. روایت کیا اس کو بے یقین ہے. تو کسرا کے محل میں زلزلہ پڑا اس موقع پر, کسرا کا جو محل تھا اس کے کنگورے گر پڑے, اور جو سمندر طبریہ کے نام سے ہے وہ خشک ہو گیا ایک دم, اور فارس کا جو آتش کدہ ہے وہ بجھ گیا. روایت اس کو بحقی نے روایت کیا ہے, اور ابو نعیم نے اور خرائطی نے حواطف میں, اور ابن عساکر نے قذا فی المواہب. فائدہ. یہ واقعات اشارہ ہیں زوال سلطنت فارس و شام کی طرف. یہ واقعات میں اشارہ ہے کہ فارس اور شام کی جو سلطنت تھی ان وہ ختم ہو جائے گی. واللہ اعلم. پانچویں روایت فتح الباری میں سیرت الواقدی سے نقل کیا ہے کہ آپ نے شروع ولادت میں کلام فرمایا قذاف المواہب. آگے اہل کتاب کی خبریں دینا آپ کے تولد شریف سے مذکور ہیں. ان فتح الباری میں واقدی سے اہل کتاب نے جو خبریں دی تھیں وہ مذکور ہیں بتا رہے ہیں. اور اہل تنجیم اور کہانت کی خبریں اس نظر سے ذکر نہیں کی کہ یہ دونوں چیزیں شرع میں معتبر نہیں. اور کتب سابقہ کی خبریں فی نفسی صحیح ہیں جبکہ ان میں تحریف کا احتمال نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ اپنی مضر خبر دینا دلیل یقینی ہے, یعنی اب ان کے خلاف ہے نا, جو لوگ نہیں مانتے پھر بھی خبر دے رہے ہیں, دلیل یقینی ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی. اور جن علماء نے ان کے اقوال ذکر کیے ہیں بقصد حجت الزامیہ کے ذکر کیے ہیں اور یہ قصد صحیح ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا. چھٹی روایت بیہقی اور ابو نعیم نے حسان ابن ثابت سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا. ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود کی, سو سب جمع ہو گئے. اس نے پکارا تو سب جمع ہو گئے یہود, اور میں سن رہا تھا. کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب میں طلوع ہو گیا جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے. قذاف المواہب. سیرت ابن ہشام میں یہ بھی ہے کہ محمد ابن اسحاق صاحب السیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن عبد الرحمن پر حسان ابن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حسان ابن ثابت کی کیا عمر تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال کی, اور حضور 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں. تو اس حساب سے حسان ابن ثابت حضور سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے. تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا. حسان ابن ثابت سے یہ روایت تھی جو اوپر نقل ہوئی, چھٹی روایت, کہ انہوں نے کہا کہ میں 7-8 برس کا تھا, اس وقت ایک یہودی کو میں نے سنا کہ وہ لوگوں کو جمع کیا اس نے, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آج وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا ہے. تو صاحب جو شاگرد ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ حسان ابن ثابت کی کیا عمر تھی جب مدینہ تشریف لائے تھے؟ تو بولے اس وقت وہ 60 سال کے تھے اور حضور 53 سال کے تھے, تو وہی 7 سال کا فرق ہوا. تو جس وقت وہ یہودی نے خبر دی وہ اسی وقت آپ پیدا ہوئے تھے. ساتویں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی مکے میں آ رہا تھا. سو جس شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس نے کہا اے گروہ قریش, کیا تم میں آج کی شب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں. کہنے لگا کہ دیکھو, کیونکہ آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے, اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک نشانی ہے جس کا لقب مہر نبوت ہے. چنانچہ قریش نے اس کے پاس سے جا کر تحقیق کیا تو خبر ملی کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. وہ یہودی آپ کی والدہ کے پاس آیا, انہوں نے آپ کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا. جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی. اے گروہ قریش سن رکھو, واللہ یہ تم پر ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ مشرق اور مغرب سے اس کی خبر شائع ہوگی. روایت کیا اس کو یعقوب ابن سفیان نے اسناد حسن سے. یہ فتح الباری میں کہا ہے قذاف المواہب. ابانا مولده عن طیب عنصره یا طیب مبتدئ منه ومختتم یوم تفرس فیه الفرس وانهم قد انذروا بحلول البؤوس والنقم وبات ایوان کسرا وهو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدة الانفاس من نصفی علیه والنهر سامع العین من صدم وساء صابت ان غاصت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین ظمئی کأن بالنار ما بالماء من بلل حزن وبالنار ما بالماء من ضرم والجن تهتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عمو وصمو فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الانذار لم تشمی من بعد ما اخبر الاقوام كاهنهم بان دينهم المعوج لم يقوم وبعد ما عاينوا في الافق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ترجمہ: آپ کے زمانے ولادت نے بسبب ظہور امور غریبہ و کرامت عظیمہ آپ کی عمدگی اور لطافت و طہارت اصل مبارک کو ظاہر کر دیا. جو خواص خصوصیتیں صاحب سامنے آئیں آپ کے پیدا ہونے کے وقت میں، اس سے آپ کا عمدہ ہونا، آپ کا لطیف ہونا، آپ کا طاہر ہونا، مبارک ہونا ظاہر کر دیا. اے قوم، یا اے خوشبو، تم حاضر ہو اور آپ کے حسن ابتدا اور خوبی خاتمہ کو دیکھو. اور اے زمان، آپ کی پیدائش کا روز وہ مبارک دن ہے کہ اہل فارس نے اپنی فراست سے اس وقت آیات بینات اہل فارس میں اس کی فراس اس وقت آیات بینات بکثرت ظاہر ہوئی، اور بھی اوضاع فلکیہ نے دریافت کر لیا کہ وہ لوگ ڈرائے گئے کہ زمانہ ان کی زوال سلطنت اور مصائب پیش آنے کا قریب آ گیا. اور نوشیروان کا محل بوقت ولادت باسعادت بحالت شکستگی ایسا پاش پاش ہو گیا جیسا لشکر کسرا کو پھر مجتمع ہونا نصیب نہ ہوا. کیونکہ فارس کے جو محلات تھے، جو کنگورے گر پڑے تھے، وہ نوشیروان کا ہی تھا، اس میں وہی رہتا تھا. آپ کے میلاد شریف کے یعنی پیدائش کے وقت آتش مجوس جو 1000 سال سے برابر روشن تھی، بسبب افسوس کے سرد ہو گئی، اور نہر فرات ایسی حیران و بے خود ہوئی کہ اپنا بہاؤ چھوڑ کر ساوا کے کھائے میں جا پڑی. یہ ترجمہ ہے روضہ کے اشعار کا، قصیدے کے اشعار کا. اور اہل ساوا کو اس امر نے غمین کیا کہ ان کے دریاچے کا پانی، چھوٹے سے دریا کا پانی خشک ہو گیا، اور اس کے گھاٹ پر آنے والا جبکہ تشنا ہوا غمگین ناکامیاب لوٹا دیا گیا. گویا آگ کو وہ کیفیت تری حاصل ہو گئی جو پانی میں ہوتی ہے بسبب رنج کے، اور پانی کو وہ خاص التحاب حاصل ہو گیا جو آگ میں تھا. اور جنات ظہور حضور کی آوازیں کر رہے ہیں، اور انوار حضرت کے ظاہر و باہر ہو رہے ہیں، اور حق ظاہر ہو رہا ہے عمر باطنیہ سے مثل ظہور نور کے، اور عمر ظاہریہ سے مثل آواز حاطف کے. اور بہرے ہو گئے اندھے اور منکرین اندھے اور بہرے ہو گئے، سو اظہار بشارات نہ سنا گیا اور برق تخویف نہ دیکھی گئی. اور زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ قبول حق سے ان کا اندھا اور بہرا ہونا اس امر کے بعد ہوا کہ ان کے کاہن نے تمام اقوام کو یہ خبر دے دی تھی کہ ان کا ناروا اور کج دین ناراست اور کج دین آئندہ قائم نہیں رہے گا، یعنی دین ختم ہو جائے گا. یہ بولا اس کے باوجود بھی ان کا غلط دین ختم ہو جائے گا اس کی خبر دی. اور وہ مجوس یا عام کفار اختیار راہ ثواب سے اندھے و بہرے ہو گئے. دیکھنے کے بعد شعلہ یا آتش کے اطراف آسمان میں جو جنات پر مارے جاتے تھے مثل اوندھے اور منہ کے بل گرتے تھے، اور منہ کے بل گرنے بتائے روئے زمین کے. عطر البردہ: اے پروردگار، ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام نازل کیجئے، جو آپ کے حبیب ہیں اور جو سارے مخلوق میں افضل ترین ہیں، بہترین ہیں. ایک چھوٹی سی فصل ہے ساتویں فصل، یوم اور ماہ اور سن اور وقت اور مکان ولادت شریف. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو وقت کیا تھا، جگہ کون سی تھی، سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، دن کون سا تھا. جب آپ پیدا ہوئے تو وہ دن کون سا تھا، اور مہینہ کون سا تھا، اور سن کون سا تھا، اور وقت کیا تھا، اور جگہ کون سی تھی. یوم و تاریخ سب کا اتفاق ہے کہ دوشنبہ تھا، پیر کے دن، منڈے کے دن آپ پیدا ہوئے. اور تاریخ میں اختلاف ہے، آٹھویں یا بارہویں. بعض کہتے ہیں آٹھویں تاریخ کو ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ بارہویں کو ہوئے. اور مہینے میں سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو ربیع الاول کی آٹھویں تاریخ کو پیدا ہوئے آپ، یا بارہویں تاریخ کو ہوئے، اور منڈے کا دن تھا. سن میں سب کا اتفاق ہے کہ عام الفیل تھا. سن میں سب کا اتفاق ہے کہ عام الفیل تھا، یعنی جس سال اصحاب الفیل ہلاک کیے گئے، وہ ابرہا کا لشکر جو آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اس سال آپ پیدا ہوئے ہیں. بقول سہیلی، اس قصے سے 50 دن بعد آپ پیدا ہوئے، اصحاب الفیل کے ہلاک کیے جانے کے 50 دن بعد پیدا ہو گئے تھے. और बकौल दिमियाती 55 दिन के बाद, कदाफी शमामा। वक्त बाज ने शब कहा है, रात को कहा है, और बाज ने दिन, कदा काल हज़रकशी। और बाज हजरात ने तुलो फ़जर को ज़िक्र किया है फजर के वक्त में, कदाफी शमामा। मकान बाज के नज़दीक मक्के में, बाज के नज़दीक शुआब में, बाज के नज़दीक रदम में, और बाज के नज़दीक उस्फान में, कदाफी शमामा अनिल मवाहिब। वकान मौलिदुहु अयज़न वनकलतुहु लियौम अल-इस्नैन हाज़ल अमरु मुतबरु या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरु। इसलिए साहिब रौज़ा जो है, साहिब अल-क़सीदा जो हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपकी पैदाइश जो है वो पीर के दिन हुई। जगह के अंदर चूँकि इख्तिलाफ़ है इसलिए उसको ज़िक्र नहीं किया, तारीख़ में इख्तिलाफ़ है उसको ज़िक्र नहीं किया। याद रखना 8-7 फसलें होगी। अच्छा आधा घंटा में जिक्र कर लें क्या?
हाँ,
दस मिनट बंद कर।